خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربهم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريتهم من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون. میرے بھائیوں, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام کیا چیز ہے. اس کی تعبیرات کئی ہو سکتی ہیں, اس لیے ہم ہر جمعے میں اسلام کی ہی وضاحت کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں ڈھال سکیں, اپنے آپ کو اس کے مطابق فٹ کر سکیں. اسلام اصل میں ایک عہد ہے, ایک پیکٹ سمجھ لیں, ایک معاہدہ سمجھ لیں. اسلام جو ہے جیسے کسی سے کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے, تو اسلام بالکل اس قسم کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے اس دنیا میں آباد کر دیا, تو ازل میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنے بھی انسان دنیا میں پیدا ہونے والے تھے, آنے والے تھے, ان سب کو نکال کر اللہ نے ان سے عہد لیا. اور وہ عہد کیا تھا؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا تو اللہ نے ان سے کہا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ انہیں معلوم تھا کہ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے تو کیوں نہیں, وہی رب ہوگا. قالوا بلا, انہوں نے کہا یا اللہ کیوں نہیں, تو ہمارا رب ہے. شہدنا, ہم اقرار کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اس پر گواہ بناتے ہیں کہ یعنی تو ہمارا رب ہے اور ہم تجھے رب سمجھیں گے, زندگی بھر تجھے رب مانیں گے. یہ وہاں عہد و پیمان ہوا, اقرار ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین, یہ اس وقت کی بات تھی, لیکن اب ہم تمہیں دنیا میں اس بات کو یاد کروا رہے ہیں کہ کل کو کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے تو اس عہد کا پتہ ہی نہیں, تو نے جب مجھ سے اقرار لیا تھا تو مجھے تو اس وقت کو ہوش ہی نہیں, نہ مجھے وہ یاد ہے, نہ مجھے کچھ پتا ہے, تو اس لیے میں اس کو کیسے پورا کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اب تمہیں وہ عہد یاد کروا رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی یہ تو کیا تصور کرے گا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے. تو ان تقولوا یوم القیامت, مبادا قیامت کو تم یہ کہہ دو کہ انا عن ھذا غافلین, یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو بالکل بے خبر تھے. اور تقولوا انما اشرک آباؤنا, یا تم یہ عذر بہانے بناؤ کہ یا اللہ ہم نے جو شرک کیا اس لیے کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے, پہلے لوگ مشرک تھے, ہم ان کی اولاد تھے, ہم بھی ان کی راہ پر ہی ان کے ڈگر پر ہی چلتے رہے, تو لہذا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے, ہم بالکل بے خبر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اب کتابیں بھیج کر, نبی بھیج کر تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کرواتا ہوں. بنی اسرائیل کو اللہ نے بار بار جھنجھوڑا, اوفو بعہدی اوف بعہدی, اے بنی اسرائیل تم میرے عہد کو پورا کرو, میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. کیونکہ عہد میں دو وعدے ہوتے ہیں جانبین کے, ایک فریق اپنے ذمے کچھ لیتا ہے, دوسرا فریق اپنے ذمے کچھ لیتا ہے, یہ معاہدے کی صورت ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوفو بعہدی اوف بعہدی, تم اپنے عہد کو پورا کرو, میں اپنے عہد کو پورا کروں گا. اب بندے کا عہد کیا ہے کہ میں اللہ کو اللہ کہوں گا, اس کو رب مانوں گا, اس کا حکم مانوں گا, اس کی اطاعت کروں گا, کسی غیر کو اس کا شریک نہیں کروں گا. جیسے وہ وحدہ لا شریک ہے, اسی طرح سے ہی میں اس کو ہر معاملے میں بغیر کسی شریک کے اس کو تسلیم کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے, کہ اللہ اس کے لیے بہترین انتظام کرے گا، جیسے اللہ نے اس دنیا میں انتظام کیا ہے اس سے بہتر اور بڑھ کر. اب جو انعام یہ انتظام ہے یہ تو کسی خاص معاہدے کے تحت نہیں ہے، ورنہ اصل جو ہے کہ تم یہ کرو پھر تمہارے لیے یہ ہوگا. اگلا انتظام تو بہت ہی معقول اعلیٰ درجے کا ہوگا جو جنتوں میں کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو یوں تعبیر کیا ہے، اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. اب آپ سوچئے، ہر آدمی اس پر غور کر سکتا ہے کہ کس حد تک ہم اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں. میرے خیال میں ہم نے کبھی اسلام کو اس انداز سے قبول کیا ہی نہیں، کبھی ہم نے یہ خیال نہیں کیا کہ اسلام جو ہے ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے اللہ کے تحت کہ جس میں مجھ پر کوئی پابندی عائد ہوتی ہے اور اللہ نے اپنے ذمے جنت رکھا ہے کہ میں تجھے جنت دوں گا، تیرے لیے عیش اور آرام ہوگا، تیرے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ تعبیر ہے ایک اسلام کی کہ ہم اسلام کو ایک عہد کے طور پر کہ مسلمان جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ سے ایک عہد کرتا ہے کہ اللہ میں تجھے اپنا رب مانوں گا، عملاً بھی عقیدتاً بھی اور عملاً بھی اس کو ثابت کروں گا کہ واقعتاً تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے. اور تعبیر اس کی جیسے قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. اسلام کیا ہے؟ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اللہ سے ایک سودا کرتا ہے. کیا؟ کہ اللہ میرا مال اور میری جان جو کچھ میرے پاس ہے میں وہ تجھے دیتا ہوں، اور خدا اس کے عوض میں یہ وعدہ کرتا ہے کہ بان لهم الجنة، کہ میں تجھے جنت دوں گا. یہ بھی ایک صورت یعنی دوسری تعبیر کی ہے کہ اللہ نے اس کو ایک سودا بتایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والوں، میں تمہیں ایک سودا بتاؤں، ایک کاروبار بتاؤں، ایک تجارت بتاؤں. وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی راہ میں اپنے مال اور اپنے جان ہر چیز کے ساتھ تم جہاد کرو، قربانی دو. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم بھی تم میرا عذاب علیم، تمہیں عذاب دردناک سے بچائے گا، اور پھر اس کے بعد یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم، تمہیں بخش دے گا، جنتوں میں داخل کرے گا. یہ صورت تھی. تو آپ سمجھے اس کو کہ اسلام جو ہے یہ ایک معاہدہ ہے، اسلام جو ہے یہ ایک سودا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ سودا اسی وقت مکمل ہوتا ہے، سودا اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب چیز کا تصرف دوسرے کو دے دیا جائے، قبضہ ہو جائے تو سودا ہے، ورنہ سودا ہی کوئی نہیں. آپ نے کسی سے بات کر لی، بات کی حد تک اگر وہ ہے تو کوئی سودا نہیں. ہاں جب ایک فریق نے مال قبضے میں کر لیا، چیز قبضے میں کر لی، اب سودا پکا ہو گیا. اب کوئی انہوں نے کیا کسی سے کہہ دیں اچھا بھی وہ چیز میں لوں گا، کتنے میں دیا اتنے میں، نہ پیسے دیے نہ چیز پر قبضہ کیا، تو کیا ہوگا؟ ہر ایک سے خرچہ ہے کہ وہ بدل جائے، کیونکہ کوئی گارنٹی کوئی ضمانت کوئی لین دین تو کچھ ہوا ہی نہیں. اور اگر قبضہ ہو گیا، اگر اس سے مکمل ادائیگی نہ ہو، دوسرے فریق نے ادھار کیا ہو اور ایک دوسرے نے قبضہ کر دیا، تو سودا پکا ہو گیا. اب ہمارے اسلام کا کیا حال ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ایک اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ ایک زبانی بات ہے. اب سودا کب پکا ہوگا؟ یا تو اللہ آپ کو جنت میں داخل کر دے، دوسری طرف سے چیز آپ کو مل گئی، قبضہ مل گیا، یا یہ ہے کہ چلو جنت بعد میں ملے. آپ یہ ثابت کر دیں اپنے عمل کے ساتھ، اس کام پر لگ جائیں، اللہ کو معبود ثابت کر دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ثابت کر دیں، پھر بھی سودا پکا ہو گیا، کیونکہ تو ایک طرف سے دینا ہو گیا. اور اگر یہ صورت ہو، اللہ کہے میں تمہیں جنت دوں گا، اور ہم کہیں یا اللہ ہم مسلمان بنیں گے، لیکن زندگی وہی جو آپ آج کل دیکھ ہی رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ سودا ہی کوئی نہیں. کیونکہ سودے کے لیے لازمی ہے کہ لین دین ہو جائے. اگر لین دین نہیں ہوتا تو سودا کوئی نہیں ہوتا. سودا اسی وقت مکمل ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے جب کہ لین دین ہو جائے. اور معاہدہ بھی پابندی اسی وقت ہوتی ہے جب ایک فریق پابندی کرے تو دوسرا پابندی کرے، اور اگر ایک فریق جو ہے پابندی نہیں کرتا تو دوسرا بھی بالکل پابند نہیں اس کا، کہ بھئی معاہدے کے تحت آپ کو کرنا چاہیے تھا، تو جب تو نے نہیں کیا تو میں کیسے کر سکوں. اور چونکہ اس میں انسان کو پہلے کرنا چاہیے ایمان لانا، اور اس اپنے ایمان کو صحیح طور پر ثابت کرنا، ادھر سے یہ ہو پھر خدا کی طرف سے انعامات ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفو بعہدی اوف بعہدی، پہلے تم عہد کو پورا کرو پھر میں عہد کو پورا کروں. تو اب آپ سوچئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ وعدے کی، وعدے کے بارے میں ہم بہت حساس ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو جی وعدہ نہیں پورا کیا آپ نے. یعنی ہمیں مسلمانوں میں غیر شعوری طور پر یہ بات ذہنوں میں دماغوں میں بڑی راسخ اور پختہ ہے کہ وعدہ پورا کرنا چاہیے. یہ کیوں؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے لا ایمان لہو لمن لا ایمان لہو لمن لا عہد لہو، جس کا کوئی عہد نہیں اس کا کوئی ایمان. جو عہد کی وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، کسی وعدے کا کسی عہد کا اس کو خیال نہیں، وہ بے ایمان ہے پکا. اس میں اس کا ایمان بالکل صاف ہے، اس میں ایمان کا کوئی نام و نشان نہیں. اور قرآن نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جب تم کسی سے بات کر لو اس کو لازم پورا کرو، اور اگر یہ تمہاری عادت نہ ہوئی تو تم مجھ سے بھی دھوکہ کرو. تم میرے عہد کو بھی پورا نہیں کرو گے، اور اگر تمہاری طبیعت اس معاملے میں بالکل صحیح ہے، بڑا احساس ہے کہ بھئی میں نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، تو تم سے توقع ہے کہ تم میرے عہد کو بھی پورا کرو گے. یہ جو وعدے کا ایفا، عہد کا پورا کرنا، یہ جو لازمی قرار دیا جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ جس آدمی میں یہ بات ہوگی اس کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ میرا اللہ سے کوئی معاہدہ ہے تو اس کو اس معاہدے کا بھی پاس رہے. اور اگر اب دیکھیے مسلمانوں کا کردار، حضرت معاویہ کا غالبا زمانہ تھا، رومیوں سے معاہدہ ہوا کہ اتنے عرصے تک جنگ نہیں ہوگی. اب وہ مدت پیریڈ ختم ہونے والا تھا، حضرت معاویہ نے فوجیں جو ہیں بارڈر کے ساتھ ساتھ لگا دی کہ جو ہی تاریخ ختم ہو معاہدے کی یک یک حملہ کر دینا کافروں پر. اور ظاہر بات ہے کہ وہ مسلمان تھے اور کوئی نیت کی ان کی بد نہیں تھی، یہی اسلام کا پھیلاؤ، اسلام کی سربلندی، کفر کا مٹانا، یہی ان کا مقصد ہوتا تھا. چنانچہ فوجیں بارڈروں پر چلی گئیں، ابھی معاہدے کے کچھ دن باقی تھے اور نیت یہ تھی کہ جو ہی دن ختم ہو حملہ کرنا. ایک صحابی نے، ایک سپاہی تھا، حضرت معاویہ سے کہا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ بات اگرچہ وہ کافر ہیں لیکن صورت یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ پیریڈ ختم ہو دونوں کی پوزیشن برابر ہو. اگر وہ فوجیں لے آئے تو آپ بھی فوجیں سرحدوں پر لے جا سکتے ہیں، اور اگر وہ فوجیں سرحدوں پر نہ لائے تو اس عہد کے دوران، اس معاہدے کے دوران آپ فوجیں بارڈر پر لے جائیں، یہ فائدہ حاصل کریں گے، بالکل جائز. اب آپ کو پتا ہے فوجوں کی موومنٹ پر، فوجوں کی نقل و حرکت پر کتنا خرچ ہوتا ہے. حضرت معاویہ نے اس سپاہی کے کہنے پر فوجیں جگہ جگہ کونوں میں سب واپس کر. یعنی اسلام مسلمان کو یہ سکھاتا ہے کہ تیرا اگر معاہدہ شریعت کے خلاف نہیں، ناجائز نہیں، جو تم نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر، ہاں ہندو سے ہو، کافر سے ہو، کسی سے بھی وعدہ ہو اس وعدے کو پورا کر، کیونکہ تیرے اندر یہ خصلت بڑی پختہ ہونی چاہیے وعدے کے ایفا کرنے کی. اور اگر یہ خصلت تیری کمزور ہو گئی، اس عادت میں تو کچھ خراب ڈھیلا ہو گیا، تو پھر تو خدا سے بھی یہی کرے گا کہ خدا کے عہد کا بھی تجھے خیال نہیں رہے. اللہ نے یہودیوں کو بار بار یہ بات جتلائی، بار بار یہ بات جتلائی کہ دیکھو میرا تم سے عہد ہے، اگر تم پورے اترو گے میں اس پر لازمن پورا اتروں گا، اس کو پورا کروں گا. اب دیکھو نا قرآن مجید میں ان تنصر اللہ ینصرکم، اے مجھ سے سودا کرنے والو، مجھ سے عہد کرنے والو، اگر تم اللہ کے دین کا کام کرو گے اللہ تمہیں دنیا میں سربلند کرے گا. یہ خدا کا عہد ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اچھا اب مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں ہوتی؟ مسلمانوں کا ہر ایک دشمن کیوں ہے؟ اپنے پاکستان کے حال کو دیکھ لیں، امریکہ اس کا دشمن، روس اس کا دشمن. حالانکہ دنیا داری کے لحاظ سے یہ ہے کہ جب دو دشمن ہوں، ایک طرف آپ کا میدان ہو تو ایک یقیناً دوست ہو جائے گا، لیکن نہیں، دیکھ لو ہمیں جیسے دھوکے کا، بے ایمانی کا، غداری کا خطرہ روس سے ہے، بالکل اسی طرح سے ہمیں امریکہ سے خطرہ ہے. یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرنا چاہتا. اور اگر اللہ، اللہ اکبر، قرآن تو کہتا ہے کہ جب میں وہیں یخذلکم،
اگر تم نے مجھ سے غداری کی اور پھر میں تم سے عہد میں نے توڑ دیا، پھر یاد رکھو فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، پھر اور کسی کی کوئی مدد کر دے تو کر دے، تمہاری کوئی نہیں کرے. پر آج مسلمان قوم خدا سے بدعہدی کیے ہوئے ہے، خدا سے غداری کیے ہوئے ہے، اسلام کو پیٹھ دکھائے ہوئے ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اس مسلمان کا آج دنیا میں کوئی مددگار نہیں. بڑی بڑی طاقتیں ہیں جن کو دنیا سپر پاور کہتی ہے، کہ امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے، اور روس جو ہے وہ سپر پاور ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور امریکہ ہمارا دوست ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھ لو، فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، کون ہے پھر اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو پھر کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں. دوسروں کی تو مدد کر دے گا لیکن تمہاری کوئی نہیں کرے گا. تمہارا حشر کیا ہوگا؟ بہت برا حشر ہوگا، اس لیے کہ تم نے خدا سے بدعہدی کی ہے، خدا سے بدکاری کی ہے. اس سے یہ بات ہمارے لیے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان قوم کی ترقی، اللہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات ڈال دے، مسلمان قوم کی ترقی صرف محنت میں نہیں. جتنی محنت جاپان کرتا ہے، جتنی محنت چائنا کرتا ہے، جتنی محنت روس کرتا ہے یا امریکہ کرتا ہے، اگر یہ پاکستانی اتنی محنت کریں کبھی بھی یہ پھل نہیں پاتا. ہاں اسلام سے بالکل فارغ ہو جائیں، اسلام کا نام چھوڑ دیں، پھر ٹھیک ہے، پھر دنیاوی ترقی ان کے لیے ہے. جتنی محنت کریں گے اللہ اتنی اجرت دے دے گا، اتنی ترقی کر لیں گے. لیکن مسلمان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، جتنے مرضی یہ منصوبے کر لیں، جتنی مرضی یہ پلاننگ کر لیں، جتنی مرضی تعلیم عام کر لیں، ایٹم بم بنا لیں، جو بھی کر لیں، مسلمان ذلیل کا ذلیل ہی رہے گا، کیونکہ خدا سے اس نے عہد کیا ہے. جب اس عہد کی خلاف ورزی کرے گا تو خدا اسے ذلیل کرے گا. دیکھو نا قرآن مجید کا یہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اب ہوتا کیا ہے، یقین جانے اب یہ الیکشنوں میں ہم نے دیکھا ہے نا کہ بعض انتہائی گندی قسم کے گنڈا ٹائپ شریر النفس انسان الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں تو بڑا اچھا شریف آدمی بھی ہو اور دوسرے لوگ کوشش کرنے والے اس کے لیے بھی بہت بے شک نیک ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر بھی ناکام ہو جاتا ہے اور وہ گندے سے گندا انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ شیطانی طاقتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. اس غلط قسم کے آدمی کے ساتھ شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں، شیطان پورا اس کا ساتھ دیتا ہے، اور دوسری طرف اللہ بھی ساتھ نہیں دیتا. اگر تو دیکھیے اللہ کسی کا ساتھ دے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ شیطان مقابلہ کر سکتا ہے، نہ شیطانی قوتیں کو مقابلہ کر سکتی ہے. اور اگر اللہ ساتھ نہ دے تو پھر جدھر شیطان ہوگا ادھر کامیابی ہوگی. اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ دیکھو جی اس کا کام ہوگا، میرا کام ہوتا ہی نہیں. وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ادھر شیطان ہے، ادھر تیرے ساتھ کوئی بھی نہیں. یا تو تیرے ساتھ اللہ ہوتا تیرا کام بن جاتا، اب اللہ بھی تیرے ساتھ نہیں، اور پھر دنیا کی طاقت شیطانی طاقت بھی تیرے ساتھ نہیں، اس لیے تو ناکام ہے. اور مسلمانوں کے فیل ہونے کی، ناکام ہونے کی وجہ ہی یہی کہ نہ اللہ ساتھ نہیں اور ادھر شیطان بھی ساتھ نہیں، شیطانی قوتیں شیطانی طاقتیں کے ساتھ نہیں. مسلمان ناکام ذلیل رسوا، اور دوسری طرف شیطان ساتھ ہے. اللہ تو ساتھ نہیں اتر دی لیکن شیطان ساتھ ہے، شیطانی طاقت ساتھ. اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ دوزخ میں ایک درخت ہے جو انہا شجرت تخرج فی اصل الجحیم، یعنی دوزخ میں ایک درخت
کریں گے فائنل وہ فیصلہ ہوگا.
اب دیکھو چھ آدمی کون تھے؟ اشرف مشرا میں سے جو ترین تھے، حالانکہ ویسے تو مسلمان سارے عقل والے ہوتے ہیں، لیکن چھ آدمی تجویز کیے کہ یہ اپنے میں سے ایک خلیفہ منتخب کر لیں. مدینے میں کتنے مسلمان تھے؟ سارے کے سارے دین کے عالم، دین کو سمجھنے والے، بہت اچھی رائے رکھنے والے، مخلص. لیکن نہیں، کوئی عوام کے ووٹ ووٹ کا سوال نہیں پیدا ہو. چھ آدمی یہ ہیں، یہ مشورہ کریں گے آپس میں اور مشورہ کر کے فیصلہ کر دیں گے، جن کو حضرت عبدالرحمن بن عوف مقرر کر دیں گے معاملہ صاف ہو جائے گا. تو ان سے آپ اندازہ کریں کہ مشورہ کسی، لیکن اب لڑکے کی شادی کرنا ہے، اب مشورہ کریں گے کہ جی فلاں جگہ رشتہ کر لیں. کس سے مشورہ کریں گے؟ جس کے بارے میں آپ کو یہ خیال ہوگا کہ اسے سوجھ بوجھ ہے، یہ حالات سے واقف ہے، یہ سمجھ والا ہے، تجربے کار ہے، بیٹی کی شادی کرنا ہے اس کے معاملے میں ہم مشورہ کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ سمجھ رکھتے ہیں، ان کو تجربہ ہے، اچھی رائے رکھتے ہیں وہ ان سے. یعنی دنیا کا سارا نظام اسی اصول پر چلتا ہے، لیکن یہ جو ہمارا موجودہ سلسلہ ہے یہ بالکل ہی الگ الگ، کوئی پتہ نہیں، بھیڑوں کی طرح سے سودے ہوتے ہیں اور سارا کا سارا مال چکایا جاتا ہے. تو میری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان سے عقل کبھی نہیں ہوتا. مسلمان ہمیشہ جس کا دین درست ہوگا، جس کا ایمان درست ہوگا، لازماً اس کی عقل بھی صحیح ہوگی انشاءاللہ العزیز، وہ صحیح سوچے گا. خصوصاً دیکھتا ہے نا کہ کوئی آدمی بیمار ہو، عالم ہے لیکن بیمار ہے. قوم جب قوم صحیح ہوگی ہمیشہ صحیح سوچے گی، کبھی ان کے سوچنے کا انداز غلط نہیں ہوگا. لیکن آج یہ بات بالکل نہیں ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارا اسلام، میرے بھائیو، اسلام نور ہے، اسلام ایک روشنی ہے، ایمان ایک لائٹ ہے، جس کی روشنی میں مومن اپنے مستقبل کو دیکھتا ہے. ایمان ایک روشنی ہے، اسلام ایک روشنی ہے، جس روشنی میں مومن جو ہے وہ اپنے مستقبل کو دیکھتا ہے اور صحیح فیصلے کرتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو پھر کیا ہے؟ اندھیر. اگر اسلام نہیں، ایمان نہیں، پھر اندھیر ہے. جو قوم بغیر ایمان کے اور بغیر اسلام کے ہوگی، وہ جیسے اندھیرے میں پتھر پھینک دیا، ان کا یہ حال ہوگا. اور اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں کہ آج ہمیں ایمانی بصیرت، ایمانی فراست، ہم اس سے بالکل محروم ہیں. تو آپ اسلام کو دیکھیں، اگر آپ کا ایمان درست ہو جائے گا، لازماً آپ غور کریں گے، آپ فکر کریں گے کہ اسلام کیا چیز ہے. میرے بھائیوں، اسلام ایک ہوتا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، ایمان ایک معاہدہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے. اور پھر جب یہ معاہدہ ہو جائے، لیکن اب ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے نا، اب روس کا بڑا خطرہ ہے، انڈیا کا بڑا خطرہ ہے، اب مشورہ دینے والے مشورہ دیتے ہیں پاکستان کو کہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر لو. دیکھ لو، روس کبھی منہ نہیں کرے گا، انڈیا کبھی رخ نہیں کرے گا. اللہ کہتا ہے مجھ سے طاقت والا کوئی نہیں، مجھ سے طاقتور کوئی نہیں، میں اللہ اکبر، جو ہاتھ بم کا بٹن دبائے گا وہ ہاتھ میرے قبضے میں، جو دل ذرا سوچے گا تمہارے خلاف وہ میرے قبضے میں ہے. تو مجھ سے معاہدہ کیوں نہیں کرتے، مجھ سے سودا کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم مجھ سے سودا کرو گے، مجھ سے معاہدہ کرو گے، تو دیکھو گے کہ تم کبھی بھی رسوا نہیں ہوگے، کبھی بھی تم شکست نہیں کھاؤ گے، ہمیشہ تم عزت والے ہو گے. کہ یہ بات یہ عقل میں صحیح ہے کہ نہیں؟ اب اگر انسان یہ سوچے خدا زندہ ہے یا نہیں، دیکھیے خدا نے اپنا یہ معاملہ ایسے صاف کیا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. دیکھیے تین سٹیجز ہیں، پہلے اونگ، پھر نیند، پھر موت. یہ واردات تینوں انسان پر آتے ہیں نا، ہلکی چیز ہو تو اونگ ہے، تھوڑا سا بے خبر ہو گیا، لیکن ذرا ہل گیا، سنبھل گیا. ایک نیند ہے گہری، اس میں کافی انسان بے ہوش تھا، بے خبر تھا، پتا نہیں، اس کی چارپائی کو اٹھا کر کہیں رکھ دے، چور آئے وہ سویا ہوا ہے، چوری کر کے لے جائے، یہ نیند ہے. چلو پھر بھی اس کو کوئی زیادہ آہٹ ہو جائے، آنکھ کھل جائے گی، وہ جاگ پڑے گا. اس سے اگلے اسٹیج موت ہے، مر گیا اس کا ختم. اس کے جسم کے ساتھ کوئی جو مرضی سلوک کرے، اس کے گھر میں آ کر کوئی جو مرضی، جتنا مرضی شور مچائے، اسے کوئی پتا نہیں. اللہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. میری ذات وہ ہے کہ جس کو اونگ تک نہیں اور نیند بھی نہیں. اور وتوکل علی الحی الذی لا یموت. ارے اگر بھروسہ کرنا ہے تو امریکہ پر نہ کر، روس پر نہ کر، اپنے ماں باپ پر نہ کر، اپنے دوست پر نہ کر، بھروسہ کرنا ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندہ پر بھروسہ کر جس کو موت نہیں. یہ اللہ ہے، اس کو اونگ نہیں، اس کو نیند نہیں، اس کو موت نہیں. اور پھر وہ بادشاہ، اللہم مالک الملک. دیکھ لو یہ دعا ہم پڑھتے ہیں اور قرآن مجید میں ہے. صحابہ جب بڑی کمزوری کی حالت تھی، حضور اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے اللہ، اے ساری کائنات کے بادشاہ، تو کیسا بادشاہ ہے؟ تو جس کو چاہے ملک بخشے، تو جس کو چاہے ایک آن کی آن میں تخت سے اتار کے نیچے ذلیل کر دے، تو جس کو چاہے عزت دے، تو جس کو چاہے ذلیل کر دے، دیت کل ہے ہر چیز تیرے قبضے کی. خدا ایسا بادشاہ، خدا کی طاقتوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. خدا کہتا ہے مجھے عہد کرو، کیا بات ہے مجھے کیوں بھول گئے. اور آج مسلمان، اللہ اکبر، مسلمان سب کو یاد رکھتا ہے لیکن اللہ کو بھول جاتا ہے. آج کا مسلمان سب کی طرف اس کی نگاہ جاتی ہے، اللہ اسے یاد نہیں. اب دیکھنا یہ ایمان کی کمی ہے نا، جب انسان گھٹیا گھٹیا چیزوں کی طرف دیکھے اور اعلیٰ چیز کا خیال نہ کرے. اب دیکھو چور چور چوری کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے کہ نہیں؟ لازمی احتیاط کرتا ہے. کوئی جاگ نہ رہا ہو، زیادہ آہٹ نہ ہو جائے، شور نہ ہو جائے، کسی کو پتہ لگ جائے گا، وقت کو دیکھتا ہے. ہاں نہیں دیکھتا تو اللہ کو نہیں دیکھتا. اسی طرح سے زانی زنا کرتا ہے، بڑی احتیاط کرتا ہے اپنی طرف سے، ہر ایک کا وہ خیال کرتا ہے، اسے اگر نہیں یاد ہوتا تو اللہ یاد نہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ یاد نہ ہو تو پھر انسان بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، غیروں پر دھوکہ کرتا ہے. اور جس کو اللہ یاد ہو، دیکھیے زنا گناہ ہے، چوری گناہ ہے میرے بھائیوں، اسی طرح سے غیر پر بھروسہ کرنا یہ بھی گناہ ہے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا نا، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم میں ایمان ہے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اور یہ فرق ہے، مومن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، دنیا دار کا بھروسہ اوروں پر ہوتا ہے. اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ زوال ہی زوال. کیوں؟ عذاب اللہ کیجیے، آپ بھروسہ کے پہلے ہوتے ہیں ٹیک لگانا، سہارا لینا. اب اگر آپ کسی ایسی چیز کا سہارا لیں جو خود گرنے والی ہو، مطلب آدمی ہلکی سی اینٹ کھڑی ہے اس کا سہارا لے تو وہ کوئی سہارا ہے؟ اینٹ تو فوراً گر پڑے گی. ہاں اس پلر کا سہارا لے کہ وہ جتنا چاہے اس کے ساتھ زور لگا لے، اس پر ٹیک لگائے، یہ گرے گا نہیں. آدمی ہمیشہ سہارے کے لیے بہتر سے بہتر صورت جو ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر تو ایمان والا ہے، بتا مجھ پر تو کیوں نہیں بھروسہ کرتا، اوروں پر کیوں کرتا؟ دیکھیے اب ہم بیٹھے ہیں، سارے مسلمان ہیں، کبھی اپنے حالات کا آپ جائزہ لیں، ہم دنیا میں کس حد تک اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. دیکھیے بھروسے کی صورت یہ ہوتی ہے، ایک ہے سبب، اسباب. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر کام کے لیے اسباب بھی پیدا کیے ہیں. اچھا، ایک بڑا سبب خود اللہ کی ذات ہے ہر کام کے لیے. تو اسباب جو ہیں یہ ذرائع ہیں، لیکن یہ وہ نہیں ہے جس کو کہتے ہیں کہ فوراً اس کی وجہ سے علت، یعنی دوسرے معنوں میں علمی رنگ میں اس کو علت کہتی ہے. علت کیا چیز ہوتی ہے؟ علت وہ چیز ہے کہ جب پیدا ہو جائے معلول فرق پیدا ہو جاتا ہے. جیسے مثلا اب دن ہے، یہ دن نکلا ہوا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ سورج. کیوں ہی سورج نکلا؟ دن فوراً نکل آئے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ سورج نکلے اور دن نہ نکلے. اس دن کی علت کیا ہے؟ سورج ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے سبب. سبب جو ہے وہ کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے ایک ذریعہ تو ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی طرف نسبت کر دی جائے کہ ساری ذمہ داری اس پر آتی ہے. اس کی مثال علمی رنگ میں یوں لے لیں، ایک آدمی ہے اس نے گڑھا کھود دیا راستے میں، ایک آدمی ہے اس نے سڑک میں راستے میں گڑھا کھود دیا. اب ہر ایک کوئی کہے گا بیوقوف ہے تو، کیسا جاہل ہے تو، کیسا پاگل ہے تو، کہ آنے جانے والا تو اس میں گر جائے گا. اب آنے جانے والا اس میں اگر کوئی گر جائے تو وہ گڑھا یقیناً ایک سبب ہے. وہ گڑھا جو ہے وہ سبب ہے. کیوں؟ کہ اس نے گڑھا راستے میں کھود دیا، آنے جانے والا کوئی جانور کوئی انسان اس میں گر گیا، لیکن اگر مقدمہ عدالت میں پیش ہو تو اس آدمی کو جس میں گرا کھوتا ہے اور ایک آدمی اس میں گر کر مر گیا ہے سب سے کبھی نہیں دی جاتے کہ اس نے اس کو مارا ہے. ہاں کنواں ہے، ایک آدمی اس کو دھکا دے دیتا ہے اور وہ آدمی مر جاتا ہے، اس آدمی کو پھانسی دی جائے گی. اسی گرے میں گرے کے پاس کھڑے ہوئے کوئی آدمی کسی کو دھکا دے دے اور اس میں وہ گر جائے اور مر جائے تو وہ اس کا قاتل ہے، اس کو سزا دی جائے گی قتل. اور کسی نے گرا کھو دیا اگرچہ وہ بھی سزا پہ ہے ہلاکت کا، کسی کی موت کا، لیکن اس کو پھانسی نہیں دی جاتی. کیوں؟ گرا کھودنا سبب ہے، دھکا دینا علت ہے. اسی طرح سے میرے بھائیو یہ دنیا کے اسباب ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ مثلا آپ کو لڑنا ہے، آپ کے پاس رائفل ہونی چاہیے، آپ کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے، آپ کو کوئی کام کرنا ہے آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، فلاں چیز کے لیے فلاں سبب ہے، فلاں چیز کے لیے فلاں سبب ہے. لیکن میرے بھائیو یہ تمام اسباب اللہ کے قبضے میں، آخری اتھارٹی جو ہے وہ اللہ ہے. انسان کو اسباب پیدا کرنے چاہیے ہر کام کے لیے، یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جائے اللہ اللہ یہ خدا خود ہی کرے گا، خدا خود ہی کرے گا. بس یہ اسلام کی تعلیم بالکل نہیں. اسلام کہتا ہے کفر سے مقابلہ ہے، اپنی تیاری کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جو زمانہ ہے جس قسم کی جنگ ہے اسی قسم کا سامان پیدا کرو، سامان تیار کرو. لیکن اس سامان پر، اس اسباب، ان اسباب پر بھروسہ رکھ کے کرنا، کیونکہ اصل سبب جو ہے، علت جسے کہتے ہیں، کام کو سرے لگانے والا وہ میں ہوں. دنیا کے اسباب پیدا کر لو اور اس کے بعد بھروسہ مجھ پر کرو. چنانچہ ایک آدمی آیا اونٹ پر، آپ نے اس کو آتے ہوئے دیکھا، یہ مشہور بات ہے سارے جانتے ہیں، وہ اونٹ کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدھا آ گیا. آپ نے پوچھا وہ اونٹ کہاں ہے جس پر تو سوار تھا؟ اس نے کہا جی باہر میں نے چھوڑ دیا ہے. فرمایا کس کے سپرد کیا؟ اس نے کہا جی اللہ کے سپرد کیا. ارے کوئی آدمی نہیں تھا جس کے سپرد کرتا؟ کہ جی نہیں، میں نے تو اللہ کے سپرد کیا. فرمایا اللہ کے بندے پہلے گھٹنا باندھ پھر اللہ کے سپرد کر. یعنی کوئی آدمی ہے اس کے سپرد کر دے، اس کو کسی کھونٹے سے باندھ سکتا ہے اس سے باندھ دے، اس کا گھٹنا باندھ دے، دنیاوی اسباب پیدا کر، مہیا کر جتنے تو کر سکتا ہے، پھر بھروسہ اللہ کو. ہم دیکھتے ہیں جانور چار دیواری کے اندر ہے، کھونٹے سے بندھا ہوا ہے، چور آتا ہے دیوار پھاند کر آ جاتا ہے، تارا توڑ کر بھینس نکال کر لے جاتا ہے. دیکھو سارے اسباب تھے، چار دیواری بھی ہے، کھونٹا بھی ہے، اس کے گلے میں رسہ بھی ڈالا ہوا ہے، لیکن اللہ کو منظور ہے. چور آتا ہے اپنا کام کر کے لے جاتا ہے، بھینس چوری ہو جاتا ہے. تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان کا فائنل آخری سہارا اللہ کی ذات ہونی چاہیے. اسباب پیدا کرو، اسباب پیدا کرو، لیکن اسباب پر ڈپینڈ نہ کرو کہ بس اب دے دیتی. اور قرآن نے مثال بھی بیان کی، مکہ فتح کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 10,000 کی فوج لے کر آپ مکے پر آپ چڑھائی کی، آپ نے مکہ فتح ہو گیا. وہاں کے طلقاء جو نو مسلم تھے وہ بھی آپ کے ساتھ 2,000 کے قریب مل گئے. آپ کو معلوم ہوا کہ حوازن اور ثقیف یہ قبیلے جو ہیں کچھ گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ 12,000 کی فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ادھر کو چلے، حوازن اور ثقیف قبیلے کی طرف، طائف کی طرف آپ بڑھے. لڑائی شروع ہو گئی. مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال کہ 313 تھے جنگ بدر میں، ہم نے 1,000 کافروں کو ٹھکانے لگا دیا، ان کو شکست دے دی، اب تو ہم 12,000 ہیں، اب ہمیں شکست دینے والا کون؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. اے مسلمانوں، اللہ نے تمہاری بڑے موقعوں پر مدد کی ہے، اور خاص طور پر اللہ نے تمہاری جنگ حنین میں بھی مدد کی. اس آج اب تم کثرت حکم جبکہ تم اس ناز میں تھے کہ آج ہم اتنی تعداد میں ہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں. فلم تم نے آن تم اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا, تم اس طرح سے بھاگے جا رہے تھے کہ تمہیں راستہ نظر نہیں آتا. حالانکہ اسلحہ بھی موجود, تعداد بھی بہت کافی, ناز ہے کثرت پر, خیال ہے کہ کثرت میں ہیں ہم زیادہ ہیں دشمن تھوڑا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ایسی شکست دی کہ بھاگتے ہوئے, حالانکہ زمین بڑی کھلی تھی لیکن تمہیں بھاگنے کے لیے راستہ نظر نہیں آتا. پھر جب سنبھلے, ہوش آئی, پتہ لگا کہ ہمارے ساتھ تو خدا کا عہد ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم, کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا جب تم اللہ پر بھروسہ کرو گے, اللہ کے سوا تمہارا کوئی سہارا نہیں ہوگا, اور جب تم کسی کو سہارا سمجھو گے اللہ پیچھے ہٹ جائے گا, نتیجہ جو ہے وہ تمہاری شکست میں تبدیل ہو جائے. تو میرے بھائیوں, میں جو آپ چرچ کر رہا تھا وہ یہ بات کہ اسلام جو ہے ایک عہد ہے, ایک معاہدہ ہے, اسلام جو ہے ایک سودا ہے, ایک لین دین ہے خدا کے ساتھ. یہ دونوں تعبیریں اللہ نے قرآن مجید میں اسلام کی مقرر کی ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو آدمی مسلمان ہوتا ہے وہ میرے ساتھ ایک سودا کرتا ہے. سودا کس بات کا؟ سودا آپ جانتے ہیں, کچھ آپ دیں گے پھر آپ کو کچھ ملے گا, مال آپ دیں پیسہ آپ کو مل جائے گا, یہ سودا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمان, اگر تم مسلمان ہوتا ہے اپنا مال اور اپنی جان میرے سپرد کر, جنت کا وعدہ میں تجھ سے کروں. اچھا, اور یہ عام ہے, ان اللہ حشرا من المؤمنین انفسهم واموالهم جنۃ لهم الجنۃ. اب ہم بیٹھے ہیں, سارے مسلمان ہیں, ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں جو یہ کہے کہ جی مجھ میں کوئی ایمان نہیں, یعنی میں بے ایمان ہوں. کوئی ہے ہم میں سے جو یہ مانے کہ میں بے ایمان ہوں؟ نہیں, ہم سب کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں, ہم نے ایمان ہے. اور ایمان کیا ہے چیز ہے وہ آپ کو میں نے سنایا, ان اللہ حشرا من المؤمنین, جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ اس سے خرید لیتا ہے اس کے مال کو اور اس کی جان کو. کس کے عوض میں؟ جنۃ لہم الجنۃ, یہ وعدہ دے کر کہ میں تجھے جنت دوں. اور پھر دوسرے کا فرمایا, اے نبی تو لوگوں کو بتا دے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میں ایمان والا ہوں, میں مسلمان ہوں, میں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں جو کام کروں گا, ان صلاتی میری نماز, و نسکی میری قربانی, و محیای و مماتی میرا جینا میرا مرنا, للہ رب العالمین اللہ کے لیے, اس کے حکم کے تحت ہو. اب آپ خدا کرے کہ ہم میں ایمان آ جائے, کیا آپ اس سودے کو تسلیم کرتے ہیں؟ آپ کا دل اس سودے کو مانتا ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ سودا کر رکھا ہے کہ میری اولاد اللہ کا مال ہے, میرا مال اللہ کا مال ہے, میری اپنی جان اللہ کا مال ہے, جو چاہے وہ مجھے حکم دے, بالکل فوراً اس پر عمل ہو. آپ اس پر غور کریں, اگر آپ اپنے دل میں یہ سودا پاتے ہیں کہ ہاں میرا اللہ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے, تو آپ کے لیے مبارک ہے, آپ خوش قسمت ہیں, آپ کے لیے خوشخبری ہے. اللہ کہتا ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ, ارے جس نے خدا کے ساتھ یہ سودا کر لیا اسے کہو کہ خوش ہو جائے اس سودے, اس سودے میں اسے کوئی نقصان نہیں ہے. فاستبشروا, بس خوش ہو جاؤ, ببیعکم الذی, اپنے سودے پر, الذی بایعتم بہ, جو تم نے اللہ سے کیا. لیکن اگر اس کا عملی طور پر جائزہ لیا جائے تو میرے بھائیوں, میرے خیال میں شاید ہی ہم میں سے ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ ہو جس کا اس قسم کا ایمان ہو کہ بھئی میں نے تو اللہ سے سودا کر رکھا ہے, میری تو زندگی جو کچھ بھی میں کروں گا. مثلا دیکھیے, اللہ کا ہوش بندے پر, اللہ کا تصرف اس کا حق بندے پر کتنا ہے. ایک تو ہے نا نماز, روزہ, حج, زکات, یہ دین کے کام, نیکی کے کام, دنیا کے کاموں میں بھی دیکھ لیں, دنیا کے کاموں میں بھی دیکھ لیں کہ آپ صرف وہی کر سکتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت دی ہے. باقی اب مثلا یہ عورت کا معاملہ ہے، اللہ نے انسان کے لیے یہ سلسلہ حلال کیا ہے لیکن صرف اپنی بیوی، اگر وہ کہے یا اللہ تو نے مجھے سودا دیا، تو نے مجھے سامان دیا، اور شیطان کی طرح سے چلا جائے اور چلتا پھرے، جہاں دیکھا زنا، جہاں دیکھا زنا، یہ کیا اور وہ کیا، کسی کی عزت محفوظ نہیں، برباد، اور جہاں اصل میں یہی اللہ کی یاد ہے، تو جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے معنی کیا ہے، اس کو آخرت یاد نہیں رہتی، اس کو دنیا کی فکر زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو نماز کی فکر نہیں رہتی، اس کو دنیا کمانے کی فکر زیادہ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو بطور سزا کے ہم ایک شیطان اس کا ساتھی ایسا بنا دیتے ہیں، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو، جو اس کو گمراہ کرتا ہے۔ آدمی کا دیکھیے مزاج ہے، جدھر کو آدمی کا رخ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو ویسی ہی سوسائٹی نصیب کر دیتے ہیں۔ اب دیکھ لو بھٹو صاحب آئے برسر اقتدار، جتنے سوسائٹی میں سے چھٹے ہوئے لوگ تھے سب جمع ہو گئے فٹافٹ، ادھر سے خان صاحب نکلے چلے آ رہے ہیں، ادھر سے فلاں صاحب نکلے چلے آ رہے ہیں، ادھر سے فلاں صاحب نکلے چلے آ رہے ہیں، اب ایک ایسا گروپ تیار ہو گیا جو بالکل چھٹے ہوئے لوگوں کا گروپ فوراً جمع ہو گیا، اور اگر کوئی اچھا نیک آ جائے دوسرے دھم کا آ جائے تو جیسے میگنیٹ لوہے کے ذرات کو پھینک دیتا ہے، ہاں وہ ریت میں ملے ہوئے ہوں یا کسی چیز میں ملے ہوئے ہوں، تو جو اچھے ذہن کے لوگ ہوں گے وہ فوراً کھچے میں چلے آئیں گے اور اس طرح سے ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کی اپنی توجہ ہے، اگر آپ کی توجہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، دین کی طرف ہے، اللہ آپ کو ایسے ساتھی دے گا، ایسے دوست دے گا، ایسی سوسائٹی دے گا کہ آپ دین کی طرف اکٹھے بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے، اور اگر آپ کا رجحان کسی دوسری طرف ہے تو اللہ آپ کو ویسے دے گا۔ اور حدیثوں میں آتا ہے صحابہ کوئی مل گیا، تھوڑی دیر بیٹھ کر ذرا اللہ کو یاد کر لیں، بیٹھ کر کہتے ہیں اچھا تو بتا میں تیرے ساتھ رہتا ہوں، توجہ سے سنیے، میں تیرے ساتھ رہتا ہوں، جانداری سے بتا مجھ میں کوئی خامی ہو، اب ہم دونوں اکیلے بیٹھے ہیں، مجھے بتا میری غلطی کوئی ہو تو مجھے بتا۔ اس طرح سے آپس میں اپنے قریبی دوست جو ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اب میں اور تو دونوں اکیلے بیٹھے ہیں، اور یہ ویسے بھی پہلے کی بات ہے، ہم لوگ کسی کو رسوا کرنا ہوتا ہے تو اس کی بات سب لوگوں میں کرتے ہیں تاکہ یہ رسوا ہو، حالانکہ بات جو ہے کرنے کی وہ یہ ہے تنہائی میں اس کے ساتھ بات کی جائے، وہ خود بلاتے اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو اور پھر اس سے کہتے کہ اب ہم دونوں بیٹھے ہیں، میں تیرا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تیرا بڑا ہمدرد ہوں، میں تیرا بڑا دوست ہوں، اور مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھ پر اعتماد کرتا ہوں، تو مجھے بتا کہ مجھ میں کیا خامی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کی مجھے اصلاح کرنی چاہیے تاکہ جیسے اللہ نے تجھے نیک بنایا ہے میں بھی ایسا نیک بن جاؤں، جیسے ہم دنیا میں یہاں اکٹھے ہیں ہم آخرت میں بھی وہاں اکٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب ایک آدمی اللہ کے ذکر کی طرف لگ جاتا ہے اس کے دل کو نصیب سکون نصیب ہوتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب ہے اللہ کی یاد کے ساتھ، سچی خوشی اور صحیح سکون اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی آدمی کو نصیب ہوتا ہے، باقی جتنا انسان دنیا کی دولت کی طرف بڑھے تو اس سے سکون کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ اور پھر آدمی کو اللہ سے دعا اور اصل سکون کا جو ہے سبتشوا وہ اللہ کا تعلق ہے، اللہ سے آپ کا کتنا تعلق ہے، اور یہ دیکھیے سوچ وچار خصوصاً صبح کے وقت تہجد پڑھے آدمی، نماز میں آدمی کھڑا ہو جائے اور کچھ نہیں دو رکعت ہی پڑھ لے، ویسے تو اللہ کے رسول 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، چلو زیادہ نہ صحیح آدمی دو رکعت ہی پڑھ لے، اٹھے اٹھ کر آدمی دو رکعت نماز پڑھے اور پھر اپنے کو سوچے دیکھے کہ میں کہاں پہنچا ہوں، میری کیا حالت ہے، اپنے ماضی کو یاد کرے، اللہ کے سامنے فریاد کرے، اللہ بہت وقت ضائع کیا، اللہ بڑی عمر برباد کی، اللہ اب میں تیری طرف جھک رہا ہوں، مجھے کھینچ دے اپنی طرف، اللہ اب میری سوسائٹی بدل دے، اللہ میرا ماحول بدل دے، اللہ میرے دل کو بدل دے، اللہ مجھے اپنے خالص بندوں میں داخل کر لے۔ اور یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے، اللہم ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اللہ
اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر. سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہے, ہوا پر اللہ نے حکومت دے رکھی ہے, جنوں پر اللہ نے حکومت دے رکھی ہے, بڑی زبردست سلطنت ہے, بڑی زبردست سلطنت ہے. جب وہ چیونٹی کو دیکھا کہ چیونٹی چیونٹیوں میں کھڑی ہو کر اعلان کر رہی ہے, فتبسم ضاحکا من قولها, سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سنی, مسکرا پڑی کہ اللہ تو نے مجھے کتنی شان دی ہے, کتنی عزت دی ہے کہ چیونٹیاں بھی مجھے جانتی ہیں اور میرا ذکر کرتی ہیں, میری باتیں کرتی ہیں. فتبسم ضاحکا من قولها, چیونٹی کی بات سن کر کہہ چیونٹیو اپنے دلوں میں اپنے سراخوں میں چلی جاؤ, سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے آ کر کچھ لی جاؤ. دانستہ تو وہ ایسا نہیں کریں گے, لیکن فوج آ رہی ہے, یہ کام ہو ہی جائے گا, اس لیے تم اپنا بچاؤ پہلے پہلے کر لو. ایک چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں میں کھڑی ہو کر یہ بات کہی. تو اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی, ان کو یہ حقیقت ان کے سامنے آئی کہ اللہ تو نے مجھے یہ عزت دی ہے کہ چیونٹیاں تک مجھ سے واقف ہیں, میرا نام لیتی ہیں, میرا ذکر کرتی ہیں. تو کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو نعمت تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کی. ان کے والد بھی داؤد علیہ السلام تھے جو پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے, اور اللہ نے کمال یہ کیا کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم ہوتا تھا, لوہے کو جیسے چاہے وہ مولڈ کر لیں, باریک تار کھینچنا چاہتے ہیں. یہاں تو یہ ہے نا کہ بھٹی میں ڈالو لوہا پگھلے, پھر تم آگے سانچے تیار کرو, پھر ان میں ڈھالو جیسے جیسے تم چاہتے ہو. داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ جس طرح سے چاہتے لوہے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر موم کرتے چلے جائیں, باریک تار, موٹی تار, شیٹ, کسی قسم کا اس کو موڑنا, ادھر کرنا, ادھر کرنا. وعلمنا له الحديد, ہم نے لوہا اس کے ہاتھوں میں نرم کر دیا. تو کہنے لگے یا اللہ مجھے شکریہ کی توفیق دے جو انعامات تو نے مجھ پر کیے اور میرے والدین پر کیے. انعمت علیہ وعلی والدیہ وان اعمل صالحا ترضاہ, یا اللہ آئندہ کے لیے بھی مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جن کو تو پسند کرے. مزہ یہ ہے, میں وہ عمل کروں, ان اعمل صالحا ترضاہ, وہ عمل کروں جن کو تو پسند کرے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر. یہ سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں, اور یہ دعا دیکھیے ہمیشہ کرنی چاہیے. اگر اب دیکھو نا ہمارے سامنے ہے نا یہ کہ فلاں آدمی بڑا نیک ہے, فلاں آدمی بڑا نیک ہے, اب تو بدتی کو کبھی نیک نہ سمجھنا. یہ یاد رکھنا اس بات کو, بدتی اور مشرق جتنے مرضی وظیفے کرے, جتنے مرضی درود پڑے, جتنے مرضی حج کرے, بدتی کو کبھی نیک نہ سمجھنا. بدتی ویسے بظاہر وہ کرتا ہے, لیکن حقیقت میں اللہ اس سے سخت ناراض. نیک کون ہوتا ہے؟ نیک وہ ہوتا ہے جو عین قرآن اور سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال, وہ نیک. اور اس نے آدمی کو یہ دعا کرتے وقت کہ مجھے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے, تو ذہن میں کون نیک بندے رکھنے چاہیے؟ آج کل تو معاملہ بہت ہی ٹھپ ہے, شاید ہی کوئی ایسا ہو یا نہ ہو, اور پتہ نہیں بظاہر آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں اندرونی طور پر اس کا کیا حال ہے. آدمی کو یہ سوچنے کے لیے ہمیشہ کہ یا اللہ